اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نور الولایہ ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو امامت کا مہینہ بھی کہتے ہیں، ولایت کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس مہینہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت بھی ہے، اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت بھی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یکم ماہ رجب المرجب مصادف ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے۔ اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم گفتگو کریں گے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تشیع کو منظم اور مضبوط کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جری حیدر صاحب کو۔ ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی۔ سب سے پہلا سوال کریں گے آپ سے کہ باقر علم الاولین سے کیا مراد ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ سب سے پہلے ناظرین کو اس ولادت با سعادت کی بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً یہ آئمہ کی ایام ولادت وہ ایام ہیں کہ جس کے لیے ہمیں سب شب و روز شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، کہ اگر یہ تاریخیں ہماری اس دنیا کی تاریخوں میں نہ آئی ہوتی تو آج ہم ظلمتوں کے جو ہے وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ یقیناً آج کی ولادت انسان کی ہدایت کے سفر میں ایک اہم ترین دن ہے، اور اس کا شکر ہمیں اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ امام کی زندگی سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے، ان کی زندگی میں پوشیدہ پیغامات اور ان کے اہداف کو ہمیں دیکھنا چاہیے کیا تھے، اور اس کو پھر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کس طرح ہم اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ یقیناً مد اور منقبت بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، انسان کو ولا سے بھی جو ہے وہ جام ولا بھی جو ہے نا وہ پینا چاہیے، لیکن جام معرفت بھی ساتھ ساتھ جو ہو وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک ان کا مشہور لقب ہے کہ باقر العلم الاولین والآخرین، کہ وہ آپ جو ہیں وہ علم اولین والآخرین کو جو ہے شکاف، اس کے اندر شکاف ڈالنے والے ہیں، یعنی وہ علم جو زمین کے تہوں میں کیا تھا، دبا ہوا تھا، پوشیدہ تھا، آپ نے اس زمین میں شکاف ڈالی اور وہ علم جو ہے وہ خزانہ جو ہے اس کا باہر آیا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں زلزلہ آتا ہے، زمینوں کے اندر شکاف ہوتا ہے اور شکاف آتا ہے اور پھر چھپے ہوئے خزانے کیا ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ تو امام باقر علیہ السلام کو باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ شکاف ڈالنے والے ہیں چھپے ہوئے علم کے بھیدوں میں۔ تو امام باقر علیہ السلام، آپ دیکھتے ہیں کہ جو آئمہ علیہ السلام کا 250 سالہ زندگی کا دور ہے، اس میں جو ہمارے امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ سختی آ گئی تھی اہل بیت علیہ السلام پہ۔ امام زین العابدین نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ ترویج، دعاؤں کی ترویج میں، معرف اہل بیت کی ترویج میں، البتہ ان کا ایک جہاد بھی اس کے اندر مستمر چھپا ہوا تھا، وہ ایک الگ جو ہے وہ سفر ہے۔ تو لیکن بہرحال زندگی جو تھی ان کی وہ سختیوں میں گزری، خلیفہ کی سخت نگرانی میں گزری۔ امام باقر علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ تھوڑی بہت آسائش اور آسانی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو میسر آئی۔ کیوں؟ کیونکہ بنو عباس اور بنو امیہ میں باہمی چپکلش جو تھی وہ امام باقر علیہ السلام کے دور میں جی وہ شروع ہو گئی تھی، اور جب شروع ہونے لگی تھی تو پھر جو خلافت تھی اس کو آپسی جو ہے وہ لڑائی کے درمیان جو شروع ہوئی تھی، اور وہ اپنے اوج پر پہنچی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن وہ شروع ہو گئی تھی امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو وہ سخت نگرانی جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر کی جا رہی تھی وہ امام باقر علیہ السلام کے اوپر سے جو ہے وہ اٹھا لی گئی تھی اس طرح کی۔ تو وہ ایک آسانی اور آسائش کا جو ہے دور نصیب ہوا تھا اہل بیت علیہ السلام کو، تو امام باقر علیہ السلام کو موقع ملا اپنے علم کا اظہار کرنے کا. اور ان کا علم کیا تھا کہ انہوں نے جب انہوں نے علم بیان کرنا شروع کیا تو باقاعدہ انہوں نے چیلنج کیا اور کہا کہ قرآن کے اندر سے جو قرآن کے اندر آیا تھا کہ کوئی چیز نہیں ہے چھوٹی سے چھوٹی کے جو اس قرآن کے اندر نہ لکھی ہوئی، تو اس کو آیت کو امام باقر علیہ السلام نے لے کر چیلنج کیا عالم اسلام کو، بلکہ عالم بشریت کو، کہا کہ آؤ میرے پاس اور جس چیز کا بھی سوال تم کرو گے میں قرآن کے اندر سے اس کا جواب تمہیں نکال کر دوں گا. بہرحال اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جو تحریفیں ہو چکی تھیں ائمہ اہل بیت کے جو اس دور میں، کہ جب وہ لوگ تقیہ کرنے پہ، ایک طرح کا تقیہ اور ایک طرح کی پوشیدہ زندگی گزارنے پہ، ایک سخت کی زندگی گزارنے میں مجبور تھے، تو اس کے دوران جو عالم اسلام کے اندر تحریفیں ہو چکی تھیں ان کا توڑ جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کو کرنے کا موقع ملا. جو کانسیپٹس اور جو معارف جو ہیں وہ منحرف کر دیے گئے تھے ان کو جو ہے وہ موقع ملا. تو امام باقر علیہ السلام کو اس لیے باقر العلم الاولین والآخرین کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ناب اور وہ نایاب اسلامی تعلیمات جو کنارہ کش کر دی گئی تھیں امام حسن علیہ السلام کے دور خلافت کے بعد، اس کے بعد موقع نہیں ملا تھا ان معارف اہل بیت کو. معارف جو ہیں وہ طاغوت جو ہیں وہ ہر طرف جو ہیں وہ گھوم رہے تھے، تو وہ امام باقر علیہ السلام نے جو ہے پھر اس کو سامنے منظر عام پر لے کر آئے.
سبحان اللہ، یعنی بڑے اچھے الفاظ سے آپ نے توضیح دی کہ باقر علم الاولین کا مطلب یہ ہے کہ علم کو شگافتہ کرنے والے
اور اول و آخر کے علوم کو جو ہے وہ پیش کرنے والے، ظاہر کرنے والے.
تو ہمارا دوسرا سوال یہ رہے گا آپ سے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کن دو اہم محاذوں پر جنگ کی؟
جی بہت اہم سوال ہے آپ کی زندگی کے حوالے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کنارہ کش رہے، ان کا سیاست سے اور ان کا جو ہے وہ دنیاوی امور سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ سوچ ہی بالکل غلط ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کو خدا نے بھیجا ہی اس دنیا میں ہدایت بشریت کے لیے، اور ہدایت بشریت کا ایک اہم ترین عنصر یہ ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کی زمام امور کو ہاتھ میں سنبھالنا. اور ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ کوشش کی ہے اس منصب کے لیے کہ جو ان سے منصب ان سے غصب کر لیا گیا تھا ان کو واپس حاصل کرنے کے لیے. تو امام باقر علیہ السلام بھی استثنا نہیں تھے. صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام بالسیف کیا، تلوار سے قیام کیا، لیکن باقی ائمہ نے بھی قیام کیا. ان کے قیام کی جو صورتیں ہیں وہ زمانے کی شرائط و مکان کے مطابق ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے، محمد باقر علیہ السلام نے دو محاذوں پر جو ہے وہ جہاد کیا. ایک جو محاذ تھا ان کا محاذ تھا سیاسی محاذ، اور وہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ زمام امور سنبھالنا مسلم معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی. کیوں؟ کیونکہ جس ولی اللہ کی ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے کہ وہ بشریت کی ہدایت دے، وہ نہیں دیکھ سکتا کہ ایک خدا کے منصب پر، ایک منصب الہی پر جو خلافت کا منصب ہے، کہ جو قیادت کا منصب ہے اسلامی معاشرے کی، وہاں پر ایک طاغوت بیٹھا ہوا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس منصب کو حاصل کرے. کیوں؟ خدا نے اس کو اس منصب کا ذمہ دار قرار دیا. تو امام باقر علیہ السلام نے ایک جو تگ و دو کی وہ سیاسی محاذ پر تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بات ذکر نہیں ہوتی اکثر امام محمد باقر کے زندگی کے حوالے سے کہ آپ نے بھی زندان کاٹی ہے. امام محمد باقر نے بھی زندان کاٹی، اور صرف آپ نے نہیں کاٹی بلکہ آپ کے ساتھ کمسنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ زندان کاٹی ہے، اور دو سال آپ زندان میں رہے، آپ بھی اور آپ کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی. منصور جو بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا، کیونکہ وہ دور خلف شہر کا دور تھا کہ بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں ہر کوئی جو ہے نا خلافت کا دعویٰ کر رہا تھا، تو امام باقر کو جب موقع ملا، جب ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں، تو ان آپ نے، کیونکہ آپ خلیفہ برحقات تھے عالم اسلام کے، تو آپ نے خلافت کا حق دعویٰ کیا اور آپ دعویٰ کرتے رہے. یعنی جب کہ بنو عباس کو خلافت مل گئی اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر مستمر جو ہے وہ پہنچ گئے، یعنی انہوں نے خلافت حاصل کر لی بنو امیہ سے، یا ان کو پیچھے دھکیل دیا کچھ حصوں پہ خلافت حاصل کر لی، تو امام باقر علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی جو خلافت کا کیا کیا، اپنا دعویٰ پیچھے، اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے ان مشکلات کے باوجود. اور یہاں تک صورتحال پہنچ گئی کہ منصور کو آپ کو زبردستی مدینے سے شام بلوانا پڑا، اور اس نے اس طرح ترتیب دی ہوئی تھی وہ محفل کے، جس میں امام محمد باقر علیہ السلام کو پہلے شہر کے دروازے پر تین دن روکے رکھا تاکہ آپ کی جو ہے وہ توہین کی جا سکے. اور تین دن بعد آپ کو جب دربار میں بلانا چاہ رہا تھا تو اس نے اپنے خادموں سے کہا تھا دیکھو پہلے جب امام محمد باقر آئیں گے تو میں جو ہوں ان کی تھوڑی سی ان سے شکایتیں کروں گا توہین آمیز لہجے میں, اور جب میں تم ان سے شکایتیں کر چکوں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے میری باتوں کی کیا کرنی ہے تائید کرنی ہے تاکہ ہم ان کو کیا کر سکیں شروع سے ہی اپنے پریشر میں لا سکیں. تاریخ لکھتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام جب خلیفہ وقت کے سامنے آتے ہیں غاصب خلیفہ کے سامنے تو بغیر اجازت کے ہی اس کے دربار میں آ کے شاہانہ دربار میں جب محفل سجی ہوئی تھی بغیر اجازت کے آ کے ایک جگہ ایک اچھی جگہ جو ہے وہ چن کر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی کیا کہ اے خلیفہ تم جو بھی خلیفہ ہو لیکن میرے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. خلیفہ کے سامنے اس کے سجے ہوئے دربار میں, یعنی اس وقت کا دربار جو تھا اس وقت کا میڈیا ہوتا تھا, کیوں سارے صحافی سارے جو ہیں وہ نامہ نگار سارے تاریخ لکھنے والے سب سکا وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہیں ساری خبریں جو عالم اسلام میں پھیلائی جاتی ہیں. تو امام محمد باقر نے اس میدان جنگ میں جو خلیفہ نے سجایا ہوا تھا وہاں خلیفہ کو یہ دکھایا کہ تمہاری میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے, اصل جو خلافت جو یا اصل جو اہلیت ہے وہ میں ہوں, مجھے تم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہاں بیٹھوں کہاں نہ بیٹھوں, تم واجب الاطاعۃ نہیں ہو, تم مفترض الاطاعۃ نہیں ہو. تو جب امام محمد باقر بیٹھ گئے تو خلیفہ کو اپنی توہین سی محسوس ہوئی, اور وہ جو اس نے ساری جو ہے پلاننگ کی ہوئی تھی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی وہ خاک میں مل گئی. بہرحال پھر بھی اس نے شکایت آمیز لہجہ میں باتیں کی ہیں اور وہی پھر تکرار ہوئی کہ انہوں نے تائید کی درباریوں نے. تو امام باقر علیہ السلام نے پھر ایک ایسی وہاں پر حدیث پڑھی, قول کہا, حدیث سے مراد خود آپ نے اپنا قول روایت بیان کی اور کہا کہ تم لوگ کہ وہ کون ہوتے ہو خلافت کا دعویٰ کرنے والے, تم لوگ تو دنیا کے جو ہے وہ پرستش میں جو ہے وہ مشغول ہو, اصل حق جو ہے وہ ہمارا ہے. اور یعنی خلافت کے دربار میں باقاعدہ آپ نے علنی طور سے جو ہے اپنی خلافت کا اعلان کیا, جس کے نتیجے منصور کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس نے اپنی تذلیل اور توہین محسوس کی اور اس نے آپ کو زندان میں ڈلوا دیا. جب زندان میں امام محمد باقر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ماجرا رہتا ہے, آپ اپنی خلافت کے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور آپ کو منصور کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے زندان میں امام محمد باقر کے بہت سارے انصار و عوان جمع ہو چکے ہیں, اب تمہارے اوپر دو راستے ہیں, یا تو تم بغاوت کے لیے تیار ہو جاؤ یا امام محمد باقر کو زندان سے رہا کر دو. تو مجبوراً خلیفہ مجبور ہوتا ہے دو سال بعد آپ کو اور آپ کے بیٹے امام جعفر صادق کو زندان سے رہا کیا جائے. تو یہ تو ان کی جد و جہد تھی سیاسی محاذ پہ, کیوں دیکھیں سیاسی محاذ پہ اگر جد و جہد نہ ہوتی تو خلیفہ کو کیا ضرورت تھی آپ کو زندان میں بند کرنے کی, وہ تو خلیفہ کے لیے تو اچھا ہے کوئی شخص ہو کنارہ کش ہو لوگ آئیں اس کے پاس جو ہے وہ ایسا اسلام لے کر جائیں جو سیاسی اسلام نہ ہو, اور وہ خلیفہ اپنے کرتوت کرتا رہے وہ اپنے ذکر اور اذکار جو ہیں وہ خانقاہ میں دیتے رہے. لیکن نہیں, آپ کا اسلام جو تھا وہ بیدار اسلام تھا, سیاسی اسلام تھا, سیاسی جد و جہد پر ابھارتا تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت کو آپ سے ہمیشہ کیا رہا احساس خطر رہا, جب بھی آپ کو زندان بند کیا گیا اور جب پھر بھی آپ کی جد و جہد جو ہے وہ نہیں رکی تو خلافت مجبور ہو گئی آپ کو شہید کرنے پر, زہر دینے پر. یعنی کیا مجبوری تھی کہ آپ کو زندان بند بھی کیا گیا اور زندان بند کرنے کے بعد اس کے بعد رہا کرنے کے بعد آپ کو زہر اور شہید بھی کیا گیا. کیوں کیا گیا, کیوں کیا گیا, کیونکہ آپ کی جد و جہد اسی زور و شور سے جاری تھی, لوگ گرد آپ کے جمع ہو رہے تھے. تو یہ ایک جو محاذ تھا آپ کا سیاسی محاذ تھا. دوسرا جو محاذ تھا وہ ثقافتی محاذ تھا امام محمد باقر علیہ السلام. اسے بتایا کہ آپ کا اہم ترین لقب باقر العلم الاولین والآخر, یعنی باقر العلوم آپ کو کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے جو وہ تحریف ہوئی ہوئی چیزیں تھیں, کانسیپٹ تھے, جو مفاہیم تھے بنیادی اسلامی تعلیمات کو, جو ثقیفہ کے بعد منحرف کر دیا گیا تھا, امامت کا جو ہے وہ ٹاپک کچھ اور, امامت کو خلافت میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا تھا, وصایت کو جو ہے وہ کسی شہنشاہیت کے معنی میں لے لیا گیا تھا, یا اسی طرح مختلف جو بنیادی مفاہیم تھے خدا کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے قرآنی تعلیمات کے حوالے سے وہ تبدیل ہو گئی تھیں. تو کیونکہ امام محمد باقر کو موقع ملا, تھوڑے سے ان کے ہاتھ کھلے تھے اس ماحول میں, تو آپ نے کیا کہ اپنی علم کی محفل سجائی اور وہ علم کا باغ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان ہزاروں شاگردوں میں جو ہے وہ پھیلایا, وہ اس علم کے باغ کی بنیاد کس نے رکھی تھی, امام محمد باقر علیہ السلام. جب بھی آپ دیکھتے ہیں ابھی شیعہ جو ہمارے پاس روایات ہیں اور روایات کی کتب ہیں ان میں دو ہی امام کے اقوال جو ہیں سب سے زیادہ ہے. اور ہمارے عہدے میں اصطلاح مشہور ہے قال الباقر قال صادق، قال الباقر قال صادق، یہی دو امام تھے جنہوں نے شیعہ علوم کی پرورش جو ہے وہ دی ہے اور ان کی بنیاد ڈالی ہے. اور آپ فتویٰ دیتے تھے مسجد نبی میں باقاعدہ بیٹھ کے، آپ نے اپنے شاگرد تیار کیے باقاعدہ. تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ امام باقر علیہ السلام نے ایک تو علمی حوالے سے، جو ایک تو سیاسی حوالے سے محاذ قائم کیا، ایک علمی حوالے سے، اور صرف علمی نہیں بلکہ ثقافتی محاذ، علمی ثقافتی محاذ. یہ ثقافتی محاذ تھا آپ کا کہ آپ نے جو بنیادی تعلیمات تھی ان کو کیا کیا، درست کیا، جو تحریف کر دی گئی تھیں. یعنی ایک شخص ہے وہ، اس کا خلافت سے کیا مراد تھا؟ خلافت سے مراد تھا کہ نسل در نسل جو چیز، خاندانی جو وصایت ہے، وہ خلافت ہے. لیکن آپ نے بیان کیا نہیں امامت سے کیا مراد ہے، اسلام میں خلافت نہیں ہے امام. اب جو شخص امامت کو سمجھ جاتا تھا، اس کے ہدف کو سمجھ جاتا تھا، وہ فارغ تو نہیں بیٹھتا تھا، وہ امامت کے لیے اپنی تگ و دو شروع کر دیتا، جد و جہد، اور لوگوں کو شامل کرنا، اور لوگوں کو آگاہ کرنا، تبلیغ کرنا. اس سے خلافت کو کیا ہوتا تھا؟ نقصان ہوتا تھا، خلافت کی کمزور ہوتی تھی. اس وجہ سے آپ نے ثقافتی محاذ پر جد و جہد کی، اور دوسرا سیاسی محاذ پر آپ نے جو ہے وہ جد و جہد کی.
بہت شکریہ، بڑے آسان انداز سے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا کمسنی کا عالم تھا، کربلا کی جنگ میں موجود تھے، وہاں سے قید ہو کر چلے گئے بابا کے ساتھ، وہاں سے کوفہ گئے، کوفہ سے شام گئے. لیکن اس طرح کے جو پہلو ہیں بہت کم بیان کیے جاتے ہیں، بڑے آسان انداز سے آپ نے بیان کیا. ایسا ہی ہے
کربلا کے بعد، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی.
تو جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو یہ ثقافتی جو جد و جہد تھی امام کی، اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں، ثقافتی جد و جہد سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ایسا ثقافتی کام کر لیں کہ جو انسان کو دین سے آگاہی دے دے. نہیں، دین سے آگاہی تو آپ کسی بھی کام کے ذریعے جو ہے انسان کو دے سکتے ہیں، لیکن ثقافتی جد و جہد سے کیا مراد ہے؟ ثقافتی جد و جہد سے مراد یہ کہ اس طرح آپ کوئی ایسا ثقافتی کام، مذہبی کام کریں، مذہبی معارف کو پھیلائیں، مذہبی تبلیغ کریں کہ وہ جد و جہد میں تبدیل ہو جائے. جد و جہد میں کس طرح تبدیل ہوگی؟ کہ وہ جو تبلیغ ہے، اور وہ جو تعلیم ہے، اور وہ جو تفہیم ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو؟ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو شخص اس تعلیم اور تفہیم اور تبلیغ کے زیر اثر آ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے یہ حق کے لیے قیام کرنا ہے، میں نے حق کو اس کی جگہ پر واپس لا کر رکھنا ہے، میں نے طاغوت سے برسر پیکار آنا ہے. ورنہ جو بھی اسلامی تعلیمات ہو، انسان کو اس نقطے پر نہ لے کر آئے کہ بھائی میں نے حق دار کو اس کا حق دینا ہے، میں نے امریکہ کی غلامی پوری نہیں تسلیم کرنی، میں نے اسرائیل کی غلامی تسلیم نہیں کرنی، میں نے اسلامی حکومت کے لیے، میں نے اسلامی جو ہے نظام کے لیے تگ و دو کرنی ہے پوری دنیا میں. تو وہ اصل جو ہے وہ تعلیمات ہیں. لیکن ایک اسلامی تعلیمات ہے، وہ شخص کو اس بات پر نہ ابھاریں، بلکہ وہ کہیں کہ نہیں، تم امریکہ کی غلامی بھی قبول کر لو، اسرائیل کی غلامی بھی قبول کر لو، لیکن تم نے پانچ وقت کی نماز نہیں چھوڑنی. صحیح ہے، تم نے ہر روز کا ایک سپارہ نہیں چھوڑنا، تم نے ایک مہینے میں جو حفظ قرآن کرنا ہے وہ تم نے نہیں چھوڑنا. تو ایسے اسلام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایسے جو مدارس کھلے ہوئے ہیں، ایسی جو خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں، جو ذکر ہی ذکر چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کتنے مسلمانوں کو آج مار دیا گیا، کتنے نوجوانوں کو خراب کر دیا گیا، کتنے نوجوان کو منحرف کر دیا گیا ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے. تو ایسا اسلام جو ہے، اس کو ثقافتی جد و جہد سے آپ تعبیر نہیں کر سکتے. یہ ثقافتی جد و جہد نہیں ہے، یہ ہے امریکائی جد و جہد، جس کا نام امام خمینی نے رکھا تھا اسلام امریکائی. اسلام یہ امریکائی اسلام ہے. امریکہ کیسا اسلام چاہتا ہے؟ ایک ایسا اسلام چاہتا ہے کہ لوگ اپنے مناسک میں لگے رہیں، عبادات میں لگے رہیں، لیکن ان کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو کہ اسلام کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے اور ہماری باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے. اس کو تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جس اسلام کی تبلیغ کی، وہ اسلام تھا کہ جو دربار خلافت کو جا کے کاٹتا تھا، کہ ان کے بدن میں لرزہ تاری ہوتا تھا، ان کے جو ہے منا ان کی بادشاہت میں کمزوری آتی تھی، ان کے تخت خلافت کے جو ستون تھے وہ لرزتے تھے. تو اس کو کہا جاتا ہے ثقافتی جد و جہد. تو ثقافتی جد و جہد سے یہ مراد ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر تبلیغ ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تفہیم ہو رہی ہے، اگر وہ بیداری انسان کو بیدار کر رہی ہیں، اگر وہ انسان کو اسلامی بیداری کی طرف لے کر آ رہی ہیں، تو واقعاً وہ تبلیغ ہے، واقعاً وہ تفہیم ہے، واقعاً وہ معرف بیان تعلیم ہے. لیکن اگر وہ انسان کو اور جو ہے وہ سلا رہی ہیں اور غافل کر رہے ہیں. جی جی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن پورا پڑھ رہے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. نہیں بھائی, ایسا اسلام کہ جو امریکہ کی خدمت میں ہوں, ایسی نمازیں جو طاغوت کی خدمت میں ہوں, ایسی نمازیں جو خدا کے نمائندے کے مخالف نمائندے کی خدمت میں ہو, تو وہ نمازیں بھی منہ پہ مار دی جائیں گی اور وہ قرآن بھی منہ پہ مار دیا. جب یہ کہا کہ ولایت جو ہے وہ دین کا اصلی ترین رکن ہے, اگر ولایت کو قبول کر لیا تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے, اگر ولایت کو رد کر دیا تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. تو امام محمد باقر نے جو ثقافتی جد و جہد کی, وہ تبلیغی جد و جہد کی, وہ کیا تھی؟ انہوں نے ولایت کا چرچا کیا, انہوں نے لوگوں کو ولایت کی طرف لے کر آئے. ولایت کی طرف یہ نہیں کہ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری ضروری عنصر ہے, لیکن اس کا عملی جو ہے وہ تقاضا کیا ہے کہ غیر خدائی نمائندے سے زمام امور کو لے کر خدائی نمائندے کے لیے زمام امور فراہم کرنا.
سبحان اللہ, بڑے آسان انداز سے آپ نے امام کی سیرت اور سیاسی ثقافتی پہلو پر روشنی ڈالی. آخری سوال کریں گے آپ سے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت میں جو پیغام ایک مضمر ہے وہ کیا ہے؟
دیکھیں, یقیناً امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آبا و اجداد کی طرح مظلوم ہیں. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زندان بھی گئے, بچپن میں بھی اپنے والد کے ساتھ, امام زین العابدین کے ساتھ بھی زندان میں گزاری, لیکن جب امامت کا انہوں نے دور اپنایا تو انہوں نے دو سال پھر دوبارہ, جیسے میں نے کہا کہ امامت کے دور میں ایک دفعہ زندان وہ گئے ہیں اور ہمارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ, تو امامت کے دور میں بھی انہوں نے زندان کاٹی دو سال, اور اس کے بعد شہادت بھی ان کو نصیب ہوئی. یعنی مظلومیت پوری زندگی بچپن سے لے کے شہادت تک مظلومیت میں گزری. تو لیکن آپ نے اپنی جد و جہد سے کبھی بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹے, ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھتے رہے. جب زندان سے واپس آئے تو فعالیت اور تیز کر دی اور خلافت مجبور ہوئی کہ آپ کو شہید کرے, اور جب آپ شہید کو آپ کو کر دیا گیا, زہر دے دیا گیا, تو آپ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو کیا وصیت کی؟ بہت ساری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرے لیے حج کے موقع پہ 10 سال تک منا میں عزاداری برقرار کرو. کیا کرو؟ عزاداری برقرار. مینا کا میدان کون سا مینا کا میدان حج میں کون سا میدان ہے کہ جہاں سارے حاجی کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں, قیام کرتے ہیں وہاں پہ. صحیح ہے, پورے حاجی وہاں جمع ہو رہے ہیں اور میرے لیے 10 سال تک وہاں عزاداری کرو. تو اس پیغام میں کیا چیز مضمر ہے, کیا راز مضمر ہے؟ وہ یہ کہ وہاں پر عزاداری ہو, ذکر اہل بیت ہو, ذکر حسین ہو, ذکر زین العابدین ہو, ذکر امام محمد باقر ہو, ذکر علی ہو. اچھا, تو اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے میں نے کہا ثقافتی جدے سے کیا مراد, اس کا نتیجہ کو لوگ بیدار ہوں گے,
پیغام
پہنچے گا کہ یہ علی کون تھا, امام محمد باقر کون تھے, حسین نے قیام کیوں کیا تھا. یہ جو مجلس کروا رہے ہیں, جو لوگوں سے پرسہ قبول کر رہے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہے؟ یعنی یہ آپ کی شہادت میں یہ پیغام مضمر ہے کہ بھائی شہادت بھی حاصل کرو تو جد و جہد کی جو آپ نے راستہ ہے اس کو ترک نہیں کرنا, جد و جہد قائم رہنی چاہیے اور ہمیشہ آپ جد و جہد کرتے رہیں, چاہے آپ زندہ ہوں, چاہے آپ آپ ایسا اقدام کر کے چلے جائیں کہ آپ کی بات بھی, آپ کی جد و جہد کیا رہے, جار رکے نہیں بلکہ اس میں اور وسعت آتی رہے. اور امام محمد باقر نے ہمارے سامنے اس کا نمونہ ہے عملی پیش کیا کہ 10 سال تک منا میں اس قدغن کے اندر ان سیاسی سخت صورت حال میں, اور آپ کو ظاہر سی بات ہے علم امامت بھی حاصل تھا, بصیرت بھی تھی, آپ کو پتہ تھا کہ جو چپکلش ہے بنو عباس کی اور بنو میہ کی آتے والے ادوار میں اور بڑھے گی, اور ان لوگ کو حجاز میں امام جعفر صادق کو اور موقع ملے گا تبلیغ کا. تو اسی لیے آپ نے پہلے سے منصوبہ بندی کی کہ 10 سال تک میرے لیے عزاداری کی جائے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی شہادت میں یہ پیغام مضمر تھا کہ آپ نے ہمیشہ جدوجہد جاری رکھی اور اپنی شہادت کے بعد بھی جو ہے وہ ولایت کو پرچار کو نہیں چھوڑا. تو ہمیں پیغام ملتا ہے امام محمد باقر کی ذات سے, اور وہ راز کیا ہے ان کی شہادت میں شبہ راز کیا ہے کہ ولایت کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دو, ولایت کی ترویج کے لیے اپنا مال بھی دو, اپنی جان بھی دو, اپنی زندگی بھی دو, بچپن سے لے کے
یعنی زمام حکومت.
ولایت کا مطلب صرف مد اور منقبت کہنا نہیں ہے بلکہ منصب امامت کے لیے تگ و دو کرو. یقیناً آج ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ ہم بھی ولایت کے منصب کے لیے تگ و دو کریں. یہ وہ پیغام ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی روز ولادت ہمیں ملتا ہے آپ کی سیرت طیبہ سے.
ماشاءاللہ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، بڑے آسان انداز سے مولانا جری حیدر صاحب نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی، مذہبی، ثقافتی پہلو پر نظر ڈالی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.